बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपकी खिदमत में किताब मुताले पाकिस्तान नवी और दसवीं जमातों के लिए सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ये किताब 176 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ये किताब अलसुफा ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। आइए किताब का पार्ट नंबर 14 सुनते हैं। सफ़ा नंबर 114, नंबर 8। ज़राए इब्लाग, रेडियो, टेलीविज़न, अखबारात, वेबसाइट और ज़राए आमदोरफ़्त की वसादत से कौमी हम आहंगी और रब्त और मुश्तरिका कौमी सकाफत नशोनुमा पा रही है। नंबर 9, निज़ाम तालीम, कौमी सतह पर अख्तियार किए जाने वाली तालीमी निज़ाम की वसादत से कौमी सकाफत की नशोनुमा होती है और ये परवान चढ़ती है। हमारे तालीमी निज़ाम की यकसानियत और पढ़ाए जाने वाले मजामीन, निगरानी का निज़ाम और तरीक़ इम्तहान नो जांच से कौमी जज्बा और रूह बेदार करने में मदद मिलती है। सफ़ा नंबर 141, बच्चों को मुश्तरिका सकाफती इकदार का एहसास दिलाया जाता है। इस तरह कौमी हम आहंगी पैदा होती है, मुश्तरिका सकाफती इकदार को फ़रोग मिलता है और नई नस्ल का सकाफती वर्से से लगाव पैदा होता है। नंबर 4, लिबास, त्यौहार और मेले, फ़न व हरूफ़त और दस्तकारियाँ। पाकिस्तान एक बहुत वसीय और अरीज मुल्क है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के जोग्राफियाई हालात और आबो हवा में फ़र्क की वजह से मुख्तलिफ इलाकों की रिहाइश पज़ीर लोगों के रहन सहन, लिबास, रस्म व रिवाज, त्यौहार और मेले, फ़नून और दस्तकारियों में बहुत तनु पाया जाता है। इस तनु की वजह से हमारी सकाफत बड़ी भरपूर और रंगीन हो गई है। इस रंगीन तनु और हम गैरियत का मुशाहिदा हमारी सकाफत के मंदरजा ज़ेल रूप और सूरतों से किया जा सकता है। नंबर 1, लिबास। पाकिस्तान का कौमी लिबास नहायत सादा मगर बावकार है। मर्द आम तौर पर शलवार और कमीज़ पहनते हैं और इसके साथ वास्केट और पगड़ी, कुल्ला और टोपी भी पहनते हैं। औरतों का आम लिबास शलवार कमीज़ और दुपट्टा है, लेकिन मर्दों और औरतों के लिबास के अंदर डिज़ाइन में फ़र्क है। ताहम आबो हवा और मौसम के हालात लिबास के इंतखाब और पसंद पर असर अंदाज होते हैं। सर्द इलाकों में लिबास मोटे ऊनी कपड़ों से तैयार किए जाते हैं। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्मा में हल्के लिबास इस्तेमाल होते हैं, जबकि मौसम सरमा में मोटे ऊनी लिबास या सूती लिबास इस्तेमाल किए जाते हैं। सूबह हैदर पख्तूनख्वा के लोगों के लिबास यही हैं, सिवाय इसके जो लोग शदीद सर्द इलाकों में रहते हैं वो लोग मौसम सरमा में मोटे ऊनी लिबास इस्तेमाल करते हैं। मुल्क के तमाम इलाकों में कोट और पतलून भी इस्तेमाल होते हैं, मगर ये ज़्यादातर शहरी इलाकों में इस्तेमाल में आते हैं। बहरहाल मजमूई तौर पर हमारा कौमी लिबास शलवार और कमीज़ पर मुश्तमिल है। नंबर 2, अदब और फ़नून लतीफ़ा। मुसव्वरी, खताती, फ़न तामीर और मौसीकी को फ़नून लतीफ़ा समझा जाता है। मुस्लिम दौरे हुकूमत के दौरान जनूबी एशिया, बरसगीर, पाक व हिंद में ये फ़नून खूब फले और फूले। उनकी ये कामयाबियाँ और कामरानियाँ हमारा कौमी असासा हैं। पाकिस्तान में हमारे मुसव्विरों ने आला पाए की मुसव्वरी की। हमारे खतातों ने कुरान पाक की आयात को नहायत खूबसूरत और अच्छे अंदाज में रकम और इस्लामी और कुरानी खताती के आला नमूने तख्लीक किए हैं। खूबसूरत इमारात में मुसलमानों का रिवायती फ़न तामीर का अक्स नज़र आता है। मौसीकी के शोबे में भी कदीम मौसीकी और जदीद सिरों के इम्तज़ाज से नए तजुर्बात किए गए। सफ़ा नंबर 142, टेलीविज़न और स्टेज ड्रामों के ज़रिए इस फ़न लतीफ़ा को परवान चढ़ाया गया। संग तराशी, पत्थरों पर नक्काशी और नक्काशी और धातों और लोहे से जेवरात साजी, ज़रूफ़ साजी और असला साजी में इन फ़नून लतीफ़ा के शाहकार बेहतरीन नमूने तख्लीक किए गए हैं। नंबर 3, दस्तकारियाँ। पाकिस्तान के तमाम इलाकों में दस्तकारी का आला मयारी काम नस्ल दर नस्ल से हो रहा है। ये दस्तकारियाँ आमतौर पर ख़वातीन अपने घरों में करती हैं। सिंध में लिबास पर शीशा साजी और कंदा कारी का नहायत नफीस काम होता है और ये अपनी जगह खुद बड़ा मुनफरिद है। सिंधी अजरक खूबसूरत रंगीन चादर बहुत मशहूर और मकबूल है। کراچی میں سیپیوں اور پتھروں سے زیور اور آرائشی اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں کڑھائی، میناکاری اور کشیدہ کاری کا اعلیٰ معیاری کام ہوتا ہے۔ دستکاریوں کے میدان میں پنجاب کا بھی بڑا حصہ ہے۔ ملتان کی اونٹ کی کھال سے بنے ہوئے لیمپ اور دیگر مختلف اشیاء نیز نیلے رنگ کی میناکاری والے برتن، بھاول پور کی مٹی کی نازک سراہیاں اور دیگر ظروف، یہ سبھی دستکاریاں ان علاقوں کے لوگوں کے نفیس فنکارانہ اور ماہرانہ کام کی عکاسی ہیں۔ چنیوٹ میں لکڑی پر کندھا کاری والا فرنیچر تیار ہوتا ہے۔ بلوچستان میں کڑھائی اور کشیدہ کاری اور شیشے کا کام بہت اعلیٰ معیار کا ہوتا ہے۔ خاص طور سے براہمی کشیدی کاری بہت اعلیٰ فنی کام ہے۔ دستکاری کی یہ صرف پاکستان کے اکثر شہروں، قصبوں اور دیہات میں قائم ہے، جہاں ایک طرف اس سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، دوسری جانب ان سے ہماری ثقافت کو فروغ مل رہا ہے۔ پاکستان کی دستکاریاں زر مبادلہ کمانے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ نمبر 4، تہوار اور میلے۔ پاکستان میں ہر سال کئی تہوار اور میلے منعقد ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہیں۔ یہ تہوار اور میلے مندرجہ ذیل ہیں۔ عید الفطر، عید الفطر ماہ رمضان المبارک کے اختتام پر یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ یہ ان مسلمانوں کے لیے جنہوں نے پورے ماہ رمضان میں روزے رکھے ہوں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام و کرام ہے۔ لوگ اچھے اچھے نئے لباس پہنتے ہیں، سوئیاں کھاتے ہیں اور تحفے تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں۔ مالدار لوگ غربا اور مساکین کی نقد رقوم اور اشیائے صرف سے مدد کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 143، عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ ماہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ یہ عید اس قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی۔ عید الاضحیٰ کے روز سحر صاحب حیثیت جانور کی قربانی دے کر عزیزوں، دوستوں، ہمسایوں، اہل محلہ اور غربا و مساکین میں گوشت تقسیم کرتا ہے۔ قربانی ذی الحج کی 10، 11 اور 12 تاریخ یعنی 3 روز کی جا سکتی ہے۔ عید میلاد النبی، یہ تہوار اسلامی سال کی ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو بڑے مذہبی جوش و خروش سے عقیدت سے منایا جاتا ہے۔ اس روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی منائی جاتی ہے۔ بازاروں، محلوں اور گھروں کو خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے۔ مذہبی جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس تہوار کو انتہائی جوش و جذبے اور محبت و عقیدت سے منایا جاتا ہے۔ غیر مسلم کے تہواروں کی خوشیاں۔ پاکستان کے غیر مسلم شہری بھی مسلمانوں کے تہواروں کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، لیکن ان کے اپنے بھی تہوار ہوتے ہیں۔ عیسائی 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح اللہ کا یوم ولادت مناتے ہیں اور اپریل میں ایسٹر کا تہوار مناتے ہیں۔ مسلمان ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ اس طرح ہندو اور سکھ بھی اپنے تہوار دیوالی، رام لیلا، ہولی، راکھی بندھن اور بیساکھی وغیرہ مناتے ہیں۔ تمام پاکستانی ان کی خوشی اور مسرت کے جذبات اور تہواروں میں شریک ہوتے ہیں۔ میلے، پاکستانی ثقافت کا ایک گراں قدر پہلو میلے ہیں۔ عام طور سے یہ میلے عظیم بزرگوں اور صوفیوں کی عرس، سالگرہ یا برسی کے موقع پر لگتے ہیں۔ ان میں شرکت کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ دیہاتی علاقوں میں ہر فصل کی کٹائی کے بعد چند میلے لگتے ہیں۔ یہ میلے 10 احباب، عزیز و اقارب اور دوسروں سے میل ملاقات کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں اور اس طرح معاشی سرگرمیاں فروغ پاتی ہیں۔ پاکستان کے سب سے زیادہ مشہور میلے مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، عرس حضرت داتا گنج بخش، لاہور، پنجاب۔ نمبر 2، عرس حضرت میاں میر، لاہور، پنجاب۔ نمبر 3، عرس حضرت بہاؤالدین زکریہ، ملتان، پنجاب۔ صفحہ نمبر 144۔ نمبر 4، عرس شاہ رکن عالم، ملتان، پنجاب۔ نمبر 5، عرس حضرت شاہ دولہ دریائے، گجرات، پنجاب۔ نمبر 6، عرس حضرت عبداللطیف بری امام، اسلام آباد۔ نمبر 7، عرس حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی بھٹ شاہ سین۔ نمبر 8، عرس حضرت سچل سرمس درازہ سین۔
नंबर 9 उर्स हज़रत लाल शहबाज कलंदर सेवन सेंट। नंबर 10 उर्स हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी क्लिफ्टन कराची सेंट। ये तमाम त्यौहार और मेले हमारी सकाफत का गिरा कदर सरमाया हैं। इनके ज़रिए माशरती और समाजी सरगर्मियों को फ़रोग मिलता है, हमारे सकाफती रवाबत और रिश्ते मजबूत होते हैं और इनसे कौमी इत्तेहाद और यकजहती पैदा करने में मदद मिलती है। मश्क अलिफ मंदरजा झील सवालात के जवाब दीजिए। नंबर 1 सकाफती खसूसियात बयान कीजिए। नंबर 2 कोई ज़ुबान सकाफत का अहम हिस्सा क्यों है। नंबर 3 पाकिस्तान की ज़बानों पर एक नोट लिखिए। नंबर 4 बहसियत कौमी ज़ुबान उर्दू की अहमियत बयान कीजिए। नंबर 5 कौमी ज़िंदगी में मुश्तरक सकाफती मज़ाहिर कौन कौन से हैं। नंबर 6 पाकिस्तान के फ़नून और दस्तकारियों पर एक नोट तहरीर कीजिए। नंबर 7 त्यौहारों की हमारी सकाफत के लिए अहमियत बयान कीजिए। नंबर 2 खाली जगह पुर कीजिए। नंबर 1 पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान डैश है। नंबर 2 पाकिस्तान की सकाफत एक डैश सकाफत है। नंबर 3 पाकिस्तान का कौमी लिबास डैश और डैश है। सफ़ा नंबर 145। नंबर 4 पाकिस्तान में डैश ज़ुबानें बोली जाती हैं। नंबर 5 बलोचिस्तान में दो ज़ुबानें डैश और डैश बोली जाती हैं। नंबर 6 बलोची ज़ुबान के दो अजीम शौरा डैश और डैश हैं। नंबर 7 शाह हुसैन एक अजीम डैश शायर हैं। नंबर 8 आज़ादी के बाद सिंधी ज़ुबान ने डैश और डैश में बेपनाह तरक्की की है। नंबर 9 पाकिस्तान के अक्सर लोग डैश ग़िज़ा खाते हैं। नंबर 10 डैश और डैश का एक ही पैगाम जो हमारे सूफियों ने मुख्तलिफ़ ज़बानों में दिया है। नंबर 11 ईद उल फितर डैश के महीने में मनाई जाती है। नंबर 12 ईसाई डैश को डैश मनाते हैं। सफ़ा नंबर 146 नवा बाप पाकिस्तान में तालीम एजुकेशन इन पाकिस्तान। नंबर 1 तरक्की के लिए तालीम की अहमियत पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसी के खसूसी हवाले से। किसी भी मुल्क की तरक्की और फ़रोग में तालीम को एक ही मुकाम हासिल है और इसकी बदौलत अफराद इल्म आगाही की दौलत से मालामाल हो जाते हैं। इल्म एक ऐसी कुव्वत और दौलत है जो इस्तेमाल करने से बढ़ती है। तालीम की अहमियत ये है कि नंबर 1 तालीम ने इंसानों को इर्तिका के कई मराहिल से गुजरने में मदद की है, जिसकी बदौलत इंसान साइंस और फनियत के मौजूदा दौर तक पहुँच सका है। नंबर 2 तालीम में इंसान की मदद की वो ज़मीन पर फितरी कुव्वतों पर काबू पा सके और खला के बेशुमार ज़हायर सरबस्ता को अफशां कर सके। नंबर 3 तालीम किसी कौम के नज़रिए को समझने और उस नज़रिए को इस्तेकाम बख्शने के तरीके तजवीज़ करने में मदद देती है। नंबर 4 तालीम अफराद में अपने में कौम परस्ती और हिब्बुल वतनी के जज्बात को फ़रोग देती है। नंबर 5 तालीम किसी भी शहरी को उसके हकूक़ व फ़राइज़ की आगाही में मदद देती है ताकि माशरे की फलाह बहबूद और फ़रोग में अपना किरदार अदा कर सके। नंबर 6 तालीम से लोगों की तख्लीकी सलाहियतों को फ़रोग में मदद मिलती है, जिससे माशरे में सेहतमंद और तामीरी तब्दीलियों का अमल तेज़ तर हो जाता है। नंबर 7 तालीम ये समझने में मदद देती है कि तालीमी इर्तिका और माशी तरक्की का चोली दामन का साथ है। तालीम का मयार जितना ज़्यादा बुलंद होगा अफराद भी उतने ही हुनरमंदों के होंगे और उतना ही ज़्यादा मुल्क को तरक्की दे सकते हैं। नंबर 8 तालीम कुदरती वसाइल की तलाशी और उनकी अफादियत में मदद देती है। नंबर 9 तालीम इंसानी वसाइल के फ़रोग में सबसे बेहतरीन सरमायाकारी है। तालीम के तौसत से ही साइंसी तकनीकी तरक्की मुमकिन है। सफ़ा नंबर 147 पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसी में तालीम की अहमियत। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ औकात और अदवार में जो तालीमी पॉलिसियाँ मुतारिफ कराई हैं उनसे तालीम की अफादियत और अहमियत ज़ाहिर हो जाती है। 1947 में आज़ादी के बाद से अब तक मंदरजा ज़ेल तालीमी पॉलिसियाँ मुतारिफ कराई गई हैं। नंबर 1 तालीमी कॉन्फ्रेंस 1947। नंबर 2 कौमी तालीमी तालीम के लिए कमीशन की रिपोर्ट 1958। नंबर 3 तालीमी पॉलिसी 1972 ता 1980। नंबर 4 तालीमी पॉलिसी 1978। نمبر 5 قومی تعلیمی پالیسی 1998 تک 2010. 1947 سے 1998 تک تمام تعلیمی پالیسیوں نے خواندگی کے فروغ، عالمی ابتدائی تعلیم، تعلیم کے معیار میں بہتری اور سائنسی ٹیکنالوجی کے تعلیم کے فروغ پر زور دیا ہے. اساتذہ کی ترتیب کے معیار، درسی کتابوں اور امتحانی اور آزمائشی نظام میں بہتری پر بھی زور دیا گیا ہے. ابتدائی اور پرائمری تعلیم اور شرح خواندگی بڑھانے کے لیے بڑے بڑے اہداف مقرر کیے گئے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ اہداف حاصل نہیں ہو سکے. اتنے سال گزرنے کے بعد بھی شرح خواندگی صرف 51% ہے. 1972 تا 1980 کی تعلیمی پالیسی کا انتہائی پہلو یہ تھا کہ نجی تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لے لیا گیا تھا، مگر اس سے تعلیمی نظام کو سخت نقصان پہنچا. 1978 کی تعلیمی پالیسی میں اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تعلیم کو 11ویں سے ڈگری کی سطح کی جماعتوں تک لازمی قرار دے دیا گیا. اس دور میں تعلیم کی بہتری کے لیے سوشل ایکشن پروگرام کے تحت بچوں اور لڑکیوں کے لیے نئے اسکول کھولے گئے. ایک خواندگی کمیشن اس مقصد کے لیے قائم کیا گیا کہ پورے ملک میں خواندگی کو عام کیا جائے، لیکن عملاً ان پالیسیوں میں طے کردہ تعلیم کے مقاصد اور اہداف حاصل نہیں کیے جا سکے. اس کی وجوہات تعلیم کے مختلف شعبوں کے لیے انتہائی معمولی فنڈ کی دستیابی اور تعلیمی اداروں کی ناقص نگرانی اور بد انتظامی شامل ہیں. نجی شعبے کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا اور تعلیم کی فروغ کی کوششوں سے دور کر دیا گیا. امتحانات کا نظام بے شمار بدعنوانیوں، بدعنیتوں اور مجرمانہ غفلت کے نتیجے میں تباہ ہو گیا. اساتذہ کے تربیتی نظام کو بہتر نہیں بنایا جا سکا، اسی لیے حکومت نے ایک جامع تعلیمی پالیسی بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ جدید دنیا اور جدید عہد کے چیلنجوں کا مقابلہ کیا جا سکے. اس پس منظر میں قومی تعلیمی پالیسی برائے 1998 تا 2010 تیار کی گئی اور پورے ملک میں نافذ کر دی گئی. صفحہ نمبر 148 قومی تعلیمی پالیسی برائے 1998 تا 2010 میں تعلیم کی اہمیت. قومی تعلیمی پالیسی برائے 1998 تا 2010 میں ملک بھر میں تعلیم کی اہمیت کے مندرجہ ذیل پہلوؤں اور نکات پر زور دیا ہے. نمبر 1، تمام شہریوں کو تعلیم کی سہولت حاصل ہوگی کیونکہ یہ پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے. نمبر 2، ناخواندگی کو یکسر ختم کرنے کے لیے تمام رسمی اور غیر رسمی ذرائع استعمال کیے جائیں گے. 2010 تک ابتدائی عمر کے گروپ 5 سال تک 9 کے بچوں کو داخلوں کی شرح 100% تک بڑھ جائے گی. نمبر 3، لازمی ابتدائی تعلیم کا قانون ایکٹ منظور کر کے 2004 سے 2005 تک نافذ کر دینا. نمبر 4، ان لوگوں کے لیے جو اعلیٰ تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہوں، اپنے کے لیے عمومی میٹرک کے ساتھ میٹرک ٹیکنیکل کی نئی روم متعارف کرائی جائے گی. فنی ٹیکنیکل تعلیم کی سہولتیں بڑھائی جائیں گی اور ٹیکنیکل اور پیشہ وارانہ تعلیم کے اساتذہ کی تربیت کا پروگرام شروع کیا جائے گا تاکہ ان اساتذہ کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کیا جا سکے. نمبر 5، فنی ٹیکنیکی اور سائنسی علوم کا دائرہ وسیع کیا جائے گا اور اس مقصد کے لیے ثانوی اور اعلیٰ ثانوی درجوں تک کمپیوٹر کی تعلیم متعارف کرائی جائے گی. ٹیکنیکی اساتذہ کو مواقع فراہم کیے جائیں گے. نمبر 6، تربیت اساتذہ کے اداروں کی موجودہ گنجائش کو پوری طرح استعمال کیا جائے گا. پرائمری اساتذہ کی تعلیمی سطح میٹرک کے بجائے انٹرمیڈیٹ مقرر کر کے تعلیم اساتذہ کے پروگرام کے معیار کو بلند کیا جائے گا. ایف اے اور ایف ایس سی اور بی اے بی ایس سی کے لیے 2 متوازی پروگرام متعارف کرائے جائیں گے. تعلیم اساتذہ کے نصاب پر نظر ثانی کر کے اس کو اس خطے کے دوسرے پروگراموں کے ہم پلہ بنایا جائے گا. نمبر 7، نجی شعبے کو غیر تجارتی بنیادوں پر، خاص طور پر دیہی علاقوں میں تعلیمی ادارے کھولنے کے لیے مالی امداد فراہم کرنے کے لیے تعلیمی فاؤنڈیشن ایجوکیشن فاؤنڈیشن قائم کی گئی ہے. نمبر 8، ہر ضلع میں ایک ضلع تعلیمی مقدرہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی قائم کی جائے گی تاکہ تعلیمی پروگراموں کے نفاذ اور ان کی نگرانی کے لیے عوام کی شرکت کو یقینی بنایا جا سکے. صفحہ نمبر 149. نمبر 9، تعلیم کے لیے قومی بجٹ کو کل قومی آمدنی کے 2.2% سے بڑھا کر 4% کر دیا جائے گا۔ نمبر 10، اس پالیسی نے دینی مدارس، اسلامی تعلیمات کے اداروں کے معیار تعلیم کو بلند کرنے اور دینی مدارس کو جدید اسکولوں کے قریب لانے کے لیے اور ان کی تعلیم کے نصاب اور مضامین کو قومی دہارے میں شامل کرنے کے اقدامات تجویز کیے ہیں۔ نمبر 11، تعلیمی نظام کی ہر سطح کی بنیادی سطحوں سے کھیلوں کو فروغ دینا۔ تعلیم کے سیاسی، سماجی، ثقافتی اور اقتصادی پہلو۔ نمبر 1، سیاسی پہلو۔ کسی بھی ملک کی سیاست میں تعلیم ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جمہوریت کے کامیابی کی اولین شرط تعلیم ہے۔ جمہوریت میں عوام اپنی رائے کا اظہار کر کے اور عملی تعاون کر کے حکومت کے معاملات میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب عوام الناس تعلیم یافتہ ہوں۔ ترقی یافتہ ممالک میں 100% افراد تعلیم یافتہ ہیں، انہیں اپنے مسائل کا ادراک اور آگہی ہے، وہ اپنے سیاست دانوں سے دھوکہ نہیں کھاتے، وہ اپنے سیاسی رہنماؤں کا احتساب کرتے رہتے ہیں۔ ایک تعلیم یافتہ شخص کبھی بھی اپنے سیاست دانوں کی جذباتی تقریروں اور ان کے جھوٹے وعدوں سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ عوامی رائے ہموار کرنے میں تعلیم بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر لوگ تعلیم یافتہ ہوں تو پریس کے کردار کو بہت مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ اگر لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے تو کسی بھی معاملے پر حکومت کو سخت رد عمل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب، نیم تعلیم یافتہ یا نہ خواندہ سیاسی رہنما حکومت کے معاملات کو نہیں چلا سکتے۔ نمبر 2، سماجی ثقافتی پہلو۔ ناخواندگی تمام سماجی برائیوں کی بنیادی جڑ ہے۔ تعلیم کی کمی کی وجہ سے بے شمار سماجی ثقافتی رسم و رواج پر عمل کیا جاتا ہے۔ ایسے کئی رسم و رواج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں جو اسلامی تعلیمات و اقدار کے منافی ہیں۔ مثال کے طور پر، شادی بیاہ کے موقع پر ہوائی فائرنگ اور نشانہ بازی، رویت حلال پر جھگڑا اور منشیات کا استعمال۔ لوگوں کی ذہنی سطح کا اظہار ان کی ثقافت سے ہوتا ہے، اس لیے ثقافتی اقدار اس وقت بامقصد ہو سکتی ہے جب عوام نے ایک کم از کم سطح تک تعلیم حاصل کی ہو۔ تعلیم کے بغیر مصوری، شاعری، ادب اور موسیقی کو سراہا نہیں جا سکتا۔ روزمرہ کے معاملات میں نفاست تو نزاکت اور دوسروں سے حسن و معاملت صرف تعلیم کی بدولت ہی ممکن ہے۔ ایک تعلیم یافتہ شخص اپنے انداز گفتگو اور دوسروں سے اپنے رویے اور برتاؤ سے پہچانا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 150، ثقافتی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے صرف دولت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ تعلیم ہے جو افراد کو مذہب اور متمدن بناتی ہے۔ پس رویوں، طور طریقوں اور زندگی گزارنے کے طرز میں تبدیلی کے لیے تعلیم ایک انتہائی اہم ذریعہ ہے۔ اس سے سماجی برائیوں کو مٹانے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 3، معاشی یا اقتصادی پہلو۔ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی پر تعلیم کی خوبی اور اس کے اعلیٰ معیار کا براہ راست اثر ہوتا ہے۔ تعلیم کے معیار اور تحقیق سے صنعت اور زراعت میں نئی اختراعات وجود میں آتی ہیں اور پیداوار بہتر ہوتی ہے۔ فن کی اپنی ایک قدر و قیمت ہے، اور یہ فن بھی تعلیم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور بہتر بنایا جاتا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کی قومی آمدنی کا نصف اس کے ماہرین کی خدمات سے حاصل ہوتا ہے جو یہ لوگ انتہائی سرگرمیوں، مثلاً بنکاری، بیمہ، فضائی سروس، تجارت اور قانون وغیرہ میں سر انجام دیتے ہیں۔ کارکنان اور ہنرمند افراد کی تعلیم یافتہ جماعت صنعتی اور زرعی پیداوار کی مقدار اور معیار بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ تمام صنعتی ترقی یافتہ اقوام میں شرح خواندگی 98% تا 100% ان کی سائنسی اور فنی ٹیکنیکل تعلیم کا معیار بہت بلند ہے۔ بہتر تعلیم کی بدولت انسانی وسائل بھی زیادہ نفع بخش پیداواری ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں ترقی کی سست رفتار شرح کی بنیادی وجہ معیاری اور مقداری تعلیم کا فقدان ہے۔ تعلیم کے میدان میں 3% سے بھی کم سرمایہ کاری ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے ہم معاشی ترقی میں اس قدر پیچھے ہیں۔ نمبر 2، رسمی تعلیمی نظام۔ رسمی تعلیمی نظام سے مراد یہ ہے کہ مختلف ادارے کھولے جائیں، درسی کتب رائج کی جائیں، اساتذہ کا تقرر کیا جائے، امتحانات کا ایک نظام اور طریقہ واضح کیا جائے، اور پھر سرٹیفکیٹ اور اسناد تقسیم کی جائیں۔ رسمی تعلیم کے لیے قاعدے اور قانون بنائے جاتے ہیں اور انہیں نافذ کیا جاتا ہے، اور ان قواعد و ضوابط سے اس نظام کی نگرانی کی جاتی ہے۔ کسی سرٹیفکیٹ یا سند کے حصول کے لیے ایک خاص سطح تک مطالعہ اور پڑھائی کا ایک خاص دورانیہ ہوتا ہے۔ رسمی تعلیم کی روح اس کی تنظیم و تربیت، انتظام الانصرام اور نگرانی و اختیار میں پوشیدہ ہے۔ رسمی تعلیم مکمل طور سے حکومت کے دائرہ اختیار میں ہے۔ پاکستان میں رسمی تعلیم نظام کو حزب ذیل میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک، ابتدائی پرائمری درجہ یا سطح۔ پاکستان میں ابتدائی تعلیم پہلی سے پانچویں جماعت تک دی جاتی ہے۔ کل مدت 5 سال ہے۔ بچوں کو 4 یا 5 سال کی عمر میں پہلی جماعت میں داخل کیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 151۔ نمبر دو، وسطی مڈل سطح۔ چھٹی جماعت تک کی تعلیم کو وسطی مڈل سطح کی تعلیم کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی مدت 3 سال ہے۔ ابتدائی پرائمری تعلیم میں کامیابی کے بعد اسکول کی جانب سے ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے۔ نمبر تین، ثانوی سیکنڈری سطح۔ نویں اور دسویں جماعتوں کو ثانوی سطح کہا جاتا ہے۔ اس کی مدت 2 سال ہے۔ ایسے طلبہ جنہوں نے وسطی مڈل درجے میں کامیابی حاصل کر لی ہے نویں جماعت میں داخل کیے جاتے ہیں۔ ثانوی اسکول امتحانات میں کامیابی کے بعد متعلقہ بورڈ ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے۔ نمبر چار، اعلیٰ ثانوی ہائر سیکنڈری سطح۔ گیارہویں اور بارہویں جماعتوں کو اعلیٰ ثانوی درجہ کہا جاتا ہے۔ ثانوی اسکول امتحانات میں کامیابی کے بعد طلبہ کو اعلیٰ ثانوی جماعتوں میں داخل کیا جاتا ہے۔ اس کی مدت 2 سال ہے۔ اس درجے میں کامیابی کے بعد متعلقہ بورڈ ایک سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے۔ نمبر پانچ، سندھ سند ڈگری کی سطح۔ اعلیٰ ثانوی سطح کی تعلیم میں طلبہ کی کامیابی کے بعد اس درجے کا آغاز ہوتا ہے اور وہ سند کے حصول کے لیے کسی کالج میں داخلہ لیتے ہیں۔ حکومت نے اس کی مدت 2 سال سے بڑھا کر 3 سال کر دی ہے اور اب یہ پڑھائی کی 13ویں سال سے 15ویں سال تک جاری رہتی ہے۔ کامیاب امیدواروں کو جامعہ یونیورسٹی سندھ جاری کی کرتی ہے۔ تاہم ملک کے مختلف حصوں میں ابھی بھی ڈگری کو کورس کی مدت 2 سال ہے۔ نمبر چھ، جامعہ یونیورسٹی کی سطح۔ جب طلبہ کسی کالج سے ڈگری کے درجے کے امتحانات میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یونیورسٹی جامعہ کی سطح کی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی مدت 2 سال ہے۔ نصاب کی کامیابی سے تکمیل کے بعد اور امتحانات میں کامیابی کے بعد یونیورسٹی جامعہ ایک سند ڈگری عطا کرتی ہے۔ نمبر سات، پیشہ وارانہ تعلیم۔ پیشہ وارانہ تعلیم کس بھی رسمی تعلیم کا حصہ ہے۔ اس کو مندرجہ ذیل اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ الف ڈپلومہ، وہ طلبہ جو ثانوی اسکول سرٹیفکیٹ امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ پولی ٹیکنیکل اداروں میں پڑھائے جانے والے ڈپلومہ کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ یہ ڈپلومہ کورس الیکٹریکل، مکینیکل، آٹوموبائل، سول انجینئرنگ اور کمپیوٹر کے میدانوں میں ہے۔ وہ طلبہ جو موجودہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتے وہ ڈپلومہ کورس میں داخلہ لیتے ہیں۔ بے انجینئرنگ کی سند، ایسے طلبہ جنہوں نے اعلیٰ ثانوی اسکول امتحانات میں کامیابی حاصل کر لی ہو اور جنہوں نے اعلیٰ ثانوی کی سطح پر ریاضی اختیار کی ہو، وہ انجینئرنگ کی مختلف شاخوں میں کسی انجینئرنگ کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں۔ وہ الیکٹریکل، مکینیکل، کیمیکل، کیمیائی، برقیات، الیکٹرانکس، کانکنی، مائننگ، ٹیکسٹائل، پیٹرولیم اور کمپیوٹر سائنس کے میدانوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان کے مطالعے کی مدت 4 تا 5 سال ہے۔ صفحہ نمبر 152، جیم میڈیکل کی سند۔ ایسے طلبہ جنہوں نے اعلیٰ ثانوی امتحانات میں کامیابی حاصل کر لی ہو اور جنہوں نے اعلیٰ ثانوی کی سطح پر حیاتیات، بایولوجی بطور مضمون کے پڑھی ہو، وہ ڈاکٹر بننے کے لیے ایم بی بی ایس میں داخلہ لیتے ہیں۔ ایم بی بی ایس کی سطح پر تعلیم کی مدت 5 سال ہے۔ دال تجارت کامرس، ثانوی اسکول امتحان میں کامیابی کے بعد طلبہ تجارت کامرس کی جماعتوں کے سال اول میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ انٹر کامرس میں کامیابی حاصل کرتے ہیں تو مزید بی کام اور ایم کام میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ان کے زیر مطالعہ تجارت اور انتظامیہ، انتظامی سائنس، اطلاعاتی فنیت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، معاشیات اور تجارتی حساب، اکاؤنٹنگ وغیرہ کے مضامین ہوتے ہیں۔ ہاں، زرعی تعلیمی سند، سائنس کے ساتھ اعلیٰ ثانوی امتحان میں کامیابی کے بعد طلبہ کو بی ایس سی زراعت میں داخلہ ملتا ہے اور اس کے بعد ایم ایس سی زراعت میں داخلہ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ زرعی انجینئرنگ کو اختیار کر لیتے ہیں۔ نمبر آٹھ، اعلیٰ تعلیم، ایم اے ایم ایس سی اور ایم کام کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے۔ ماسٹر کی سند حاصل کرنے کے بعد PhD की सनद हासिल की जा सकती है। इस तरह MBBS करने के बाद डॉक्टर तब के मुख्तलिफ शाखों में इख्तिसास हासिल करते हैं। ऐसे लोग स्पेशलिस्ट माहिर डॉक्टर कहलाते हैं। रस्मी तालीम के लिए हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान में लातदाद इदारे खोल रखे हैं। रस्मी निज़ाम तालीम अमूमन हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम और ज़ेर निगरानी है और यहाँ हुकूमत के कवायद व ज़वाबत की पैरवी की जाती है। ताहम इस रस्मी निज़ाम तालीम में हर सतह और दर्जे के लिए निजी तालीमी इदारे भी हैं, लेकिन इन निजी इदारों की फ़ीस सरकारी इदारों से बहुत ज़्यादा है और ये फ़ीस अमूमन मुल्क के औसत दर्जे के अफराद के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त है। किताब का पार्ट नंबर 14 यहाँ मुकम्मल होता है। किताब का बकिया हिस्सा किताब के पार्ट नंबर 15 में सुनें।